تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. اس میں موت کو مومن کے لیے ایک تحفہ قرار دیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس حدیث کا ہی کا ایک تتمہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو مومن اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو مومن اس دنیا میں رہتا ہے، اس کو برتتا ہے، لیکن اس سے دل نہیں لگاتا اور دنیا کے سارے ساز و سامان کی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے، میری ایک منزل کی رہ گزر ہے. لہذا اصل منزل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائیں اور وہاں کی ابدی زندگی کی راحتیں اور نعمتیں میسر ہوں. لہذا جب دنیا اس کو قید خانہ معلوم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے، کہ وہ تحفہ ذریعہ بنتا ہے اس ابدی زندگی کے حصول کا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ الموت کفارۃ لکل مسلم، کہ موت ہر مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے موت. اس واسطے کہ یہ حدیث میں جا بجا مضمون آیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جتنی کوئی تکلیفیں پہنچتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ لا یصیب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتی الہم یہمہ، کہ کوئی تھکاوٹ ہو جائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں، تھکن ہو گئی. اور کوئی غم پہنچ گیا اس پر بھی کفارہ، کوئی درد ہو گیا اس پر بھی کفارہ، یہاں تک کہ لفظ ہے کہ حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ اگر کوئی فکر لاحق ہو گئی، کوئی تشویش لاحق ہو گئی، کوئی فکر ذہن پر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے, اس سے بھی کفارہ فرماتے ہیں. تو جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفارہ ہو رہا ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں, تو موت تو سب سے بڑی, دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف کی چیز موت ہے. تو اس کے اوپر تو بطری کا اللہ تعالیٰ کفارہ فرمائیں گے اور گناہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر موت سے پہلے آدمی کو جو بیماری کی سختی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے, تو وہ بظاہر تو تکلیف میں ہے اور مرض میں ہے, لیکن جتنی وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات قرب میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما اغبط احدا بہون موت بعد الذی رأیته من شدۃ الموت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں جب کسی شخص کو دیکھتی ہوں کہ اس کو موت بہت آسانی سے آ گئی تو مجھے اس کے اوپر کوئی رشک نہیں ہوتا کہ یہ آسانی سے مر گیا, آسانی سے موت آ گئی, اس کے اوپر میں رشک نہیں کرتی, اس واسطے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آخر وقت میں وفات سے پہلے آپ پر جو سختی گزری بیماری کی, وہ ایسی سخت تکلیف سے آپ گزرے کہ پاس پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا, بار بار اس میں دست مبارک ڈالتے اور اپنے چہرے کو ملتے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی, تو وہ بے ساختہ کہتی ہیں کہ واہ کربا ابا, کہ آج ابا جان کو کیسی تکلیف ہے میں کیا بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ لا کربا علی ابی کی بعد الیوم, تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی بے چینی کوئی تکلیف نہیں آنے والی. تو ایسی شدید تکلیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری موت کی. تو ایسا فرماتی ہے کہ اگر آسانی سے موت آ جانا, تکلیف نہ ہونا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آسان ہوتی موت. لیکن چونکہ آپ پر شدت آئی, اس واسطے میں کسی پر رشک نہیں کرتی کہ اس کو کیوں کہ اس کو آسانی سے آ گئی ہے موت, مجھے بھی آ جائے, بلکہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا جس حالت میں موت عطا فرمائے ہمارے لیے جو مناسب ہے وہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں بعض مرتبہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن کی موت بہت آسان ہوتی ہے اور اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے. کافر کی موت حدیث میں آتا ہے, مومن کی موت تو اس طرح آتی ہے جیسے کہ ایک ریشمی کپڑا کپڑے کے اندر کسی چیز کو اٹھا کے لے جائیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور کافر کی موت اس طرح آتی ہے کہ جیسے کسی کپڑے کو کانٹوں میں گھسیٹ کر لے جائیں, کانٹوں میں گھسیٹیں گے وہ جگہ جگہ سے پھٹے گا, جگہ جگہ سے اس کے اندر پھٹن آئے گی. تو جیسے اس میں جو کیسے ہوتی ہے اللہ بچائے, کافر کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے. تو ان حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی موت میں آسانی ہوتی ہے, روح قبض میں آسانی ہوتی ہے, اور یہاں عائشہ فرما رہی ہیں کہ شدت ہوتی ہے اور شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالی نے یہ رکھا ہے کہ شدت جو کچھ ہوتی ہے وہ موت سے پہلے بیماری کی شدت ہوتی ہے. بیماری کی شدت مومن پر ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت ہوتی ہے. البتہ جب وقت آتا ہے روح کے قبض ہونے کا تو روح اس طرح قبض ہو جاتی ہے جو پتہ بھی نہیں چلتا, یعنی نظر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مومن کے لیے آسان ہوتی ہے اور کافر کے لیے سخت ہوتی ہے. البتہ بیماری کی شدت نزا سے پہلے پہلے کی حالت جو بیماری کی ہوتی ہے اس میں شدتیں آتی ہیں، اور وہ شدتیں بسا اوقات اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو دنیائی میں حساب چکا کر آئے، تو یہاں شدت اس کو دے دی بیماری کی تاکہ اس کے گناہ معاف ہوں، تاکہ اس کے درجات بلند ہوں، تاکہ اس کو درجات قرب میں اس کے اضافہ ہو، اس غرض کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لہذا اپنی طرف سے تجویز کچھ نہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا ہو جائے، اللہ جل جلالہ پر چھوڑنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو مناسب سمجھے، جو بہتر سمجھے وہ عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر زیادہ تحمل نہیں، لہذا ہمارے ساتھ معاملہ آسانی ہی کا فرمائیے. اور جو آپ کفارہ سختی کے بعد فرماتے وہ ہم کمزوروں کے لیے نرمی کے ساتھ فرما دیجیے، یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی پر سختی دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ خدا نہ کرتے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی سختی بہت ہوئی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو کچھ پتہ نہیں، وہ سختی ہی اس کے واسطے باعث رحمت ہو. خیر حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کا تحفہ ہے موت، اور تحفہ ہونے کے معنی یہی ہے کہ اس کے بعد پھر اس ابدی اور لازوال زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس کی نعمتوں کی کوئی تھا نہیں، کوئی انتہا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں صحیح معنی ہے مومن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر موت تحفہ ہی تحفہ ہے. البتہ یہ تحفہ ایسا ہے کہ مانگنے کے لائق نہیں ہے. کوئی کہے بھائی جب تحفہ ہے تو پھر تمنا کرنی چاہیے کہ یہ تحفہ جلدی سے جلدی مل جائے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی دے دے. وہ فرماتے ہیں نا تحفہ بھی ہے مگر مانگو بھی نہیں، ہم جب چاہیں گے دیں گے. اپنی طرف سے مانگنے کی اور تمنا کرنے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ تحفہ تو اس وقت بنے گا جب زندگی ٹھیک گزری ہو. الحمد للہ الحمد للہ، اگر زندگی خراب گزری، اعمال خراب ہوئے، تو پھر وہ موت تحفہ تو نہیں، پھر تو اللہ بچائے عذاب کا دروازہ ہے، تکلیفوں کا گھر ہے الحمد للہ. اس واسطے تم یہ اس وقت مت مانگو، کیا پتا تمہارا نامہ اعمال اب تک کیسا ہے، اور تمہارے لیے اب اگر موت آئے گی تو وہ تحفہ بن کے آئے گی یا عذاب بن کر آئے گی، تمہیں کچھ پتہ نہیں. لہذا اس وقت مت مانگو. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ تمنا کرو نہ مانگو کہ اللہ مجھے موت دے دیجیے. جیسے بعض لوگ دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر بعض اوقات تمنا کرنا شروع کرتے ہیں، ارے بھائی اسی کی زندگی سے تو موت ہی اچھی. بعض اوقات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میاں بس اب جلدی سے موت ہی دے دے. الحمد للہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، فرمایا کہ لا يتمنین احدکم الموت لضر نزل به، کسی تکلیف کے واقع ہونے کی وجہ سے موت مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے تمنا نہ کرو موت کی. ارے پتہ نہیں کہ اگر موت آ گئی تو اس حالت میں آ گئی اور نامہ اعمال ہوا خراب، تو جس تکلیف کو اب رو رہے ہو اس سے کہیں زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے مرنے کے بعد. الحمد للہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑی نعمت ہے، اور جو لمحات اللہ تعالیٰ زندگی کی عطا فرما رہے ہیں تو وہ اس لیے نعمت ہیں کہ اس میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو، اس میں اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. تو کیا پتا کہ آج اگر موت آ گئی تو برے حال میں آئے، اور اللہ تعالیٰ مزید زندگی عطا فرمائے تو اس میں کوئی عمل ایسا کرنے کی توفیق ہو جائے جو انسان کا بیڑا پار کر دے. کیا بتا کہ اس میں کوئی ایسی توفیق مل جائے کسی عمل کی. لہذا یہ دعا مت مانگو. ہاں ایک دعا مانگ سکتے ہو بلکہ وہ مانگنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. کیا؟ کہ اللہم احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک آپ کی نزدیک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے, اور جب میرے لیے مر جانا بہتر ہو اے اللہ مجھے اس وقت موت عطا فرمائی. یہ دعا تلقین فرمائی, اپنی طرف سے تجویز نہیں کہ آج دے دیجئے یا کل دے دیجئے موت, بلکہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اے اللہ مجھے زندگی عطا فرمائیے, جب آپ کے نزدیک میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت عطا فرما دیجئے. اور فرمایا کہ وَإِذَا عَرَفْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. جب آپ کسی قوم کے ساتھ ارادہ کریں فتنے کا, کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیجئے تاکہ میں اس فتنے کا شکار نہ ہوں. فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. یہ دعا تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا مانگنا نہیں کہ موت, لیکن اگر کوئی مانگے اعوذ باللہ تو اور اس میں ڈبل نافرمانی, ایک تو حماقت کہ ابھی پتہ نہیں کہ کیا حال حشر بننے والا ہے اور مانگ رہا ہے, اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ نافرمانی, کیا آپ نے منع فرمایا آپ مانگے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اعوذ باللہ ایسا انجام نہ ہو. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, ساری عمر گزری دین کے راستے میں قربانیوں کے اندر, اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلا دیا دین دور دور تک پہنچ گیا پھیل گیا تو اس میں اس وقت الحمدللہ اور آزمائشیں تو ختم ہو گئیں, لیکن ایک بیماری لاحق ہوئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری لاحق ہوئی, اور اس بیماری میں اس زمانے کے اندر ایک علاج کیا جاتا تھا جس کو کئی کہتے تھے, یعنی اس سے آگ سے وہ کسی جگہ کو داغا جاتا تھا, یہ ایک علاج ہوا کرتا تھا عرب میں بعض بیماریوں کے اندر, وہ جب کوئی اور دوا علاج نہیں ہوتا تھا تو آخر میں یہ علاج کرتے تھے. مقولہ مشہور ہے کہ آخر العلاج القی یا آخر الدواء القی, جب کوئی اور علاج فائدہ مند نہ ہو تو آخری علاج یہ ہے. تو ان کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی, یہ کیا تھا تو پیٹ کے اندر اس تکلیف کی وجہ سے اس کو داغا گیا. بعض اوقات گرم سلاخوں سے داغتے تھے, بعض اوقات انگارے سے, بعض اوقات کسی اور طریقے سے, اور انتہائی تکلیف دہ علاج ہوتا تھا. اسی واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی اس علاج کی. لیکن بہرحال جب اور کوئی علاج نہیں ہوتا تھا تو اس کو اختیار کرتے تھے وہ تکلیف, وہ علاج کیا گیا ان کا. تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور شدید اذیت میں تھے, ایک طرف بیماری کی تکلیف اوپر سے یہ داغنے کی تکلیف. تو وہاں جو عیادت کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے ان سے کہا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یوں تو صحابہ کرام سارے ہی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی دین کی خاطر بڑی آزمائشیں جھیلی ہیں, لیکن جتنی آزمائشیں مجھ پر گزری ہیں شاید صحابہ میں کسی اور پر اتنی آزمائشیں نہیں آئیں جتنی میرے اوپر آئی ہیں. واقعات ان کے مشہور ہیں اور آج بھی اس آزمائش میں مبتلا ہوں, اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مومن کو موت کی تمنا نہ کرنی چاہیے تو میں موت کی تمنا کرتا, لیکن چونکہ حضور نے منع فرما دیا ہے اس واسطے ان تمام تکلیفوں سے گزر رہا ہوں لیکن موت کی تمنا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں. تو اس درجہ پہنچنے کے بعد بھی موت کی تمنا نہیں فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچات کی. البتہ یہ دعا اچھی دعا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھیے, جب موت کا وقت جب میرے حق میں موت بہتر ہو تو موت ادا فرما دی. یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے تو پھر مومن کے لیے موت تحفہ نہیں تو اور کیا, پھر مومن کے لیے تحفہ ہے. قرآن شریف فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے وہ روح جس کو اللہ نے ایمان کا اطمینان عطا فرمایا تو آج تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹا, اس حالت میں لوٹا کہ راضیتن مرضیہ کہ تو ہم سے راضی ہے ہم تجھ سے راضی, تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں آ کر داخل ہو جا اور میری فادخلی جنتی میری جنت میں آ کے داخل ہو جا. تو جہاں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے دیں یہ دعوت دے دیں تو وہ پھر موت تحفہ نہیں تو اور کیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان الفاظ کے ساتھ بلائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے یہ نعمت ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دے تو پھر موت تحفہ نہیں تو اور کیا. جب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور یہ کہہ کے بلا رہے ہیں کہ ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی, میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت جو ہے حقیقت میں تحفہ ہے مومن کا. لہذا نہ تو طلب کرنا چاہیے جلدی, بھائی آئے گی تو ضرور اس سے مفر تو ممکن ہے نہیں ملے گی, لیکن نہ تو جلدی کرو طلب کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے اور نہ اس سے اتنی وحشت کھاؤ اور نہ اتنا گھبراؤ جیسا کہ ایک بے دین لوگ گھبراتے ہیں. ارے بھائی جب اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا کہ وہ اسی وقت بلائے اپنے پاس جب وہ میرے حق میں بہتر سمجھیں تو پھر گھبرانے کی بھی بات نہیں. لہذا موت جو ہے وہ جب آئے تو استقبال کرو اس کا, اور جب نہیں جب تک نہیں آ رہی تو اس وقت تک جلدی طلب نہ کرو, جب آئے تو استقبال کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آیا ہے. چمر گائے تبسم بدلبے اوس, مومن کی شان یہ ہے کہ جب موت آئے تو تبسم کے ساتھ مسکرا کر اس کا استقبال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے اس موت کو تحفہ بنا لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسک بالمساء, فرمایا کہ جب صبح ہو صبح کا وقت ہو تو تم اپنے دل میں شام کی بات بھی نہ سوچو. کیا مانا کہ اپنا کوئی کام شام تک کے اوپر موقوف نہ رکھو. کیوں, کیا پتا کہ اس دن ہی میں پیغام آ جائے, شام کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے بلاوا آ جائے, شام تک پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے کیا پتا. لہذا کسی بات کو شام کے اوپر موقوف نہ رکھو, شام کا کی بات مت سوچو. اگر جب صبح کا وقت ہے تو کیا مطلب ہے اس کا, مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے اگر کوئی نیک کام کرنا ہے اور دل میں خیال آیا تو یا اس کا موقع ہے اس کو شام تک مت ٹالو. کیوں پتہ نہیں, کہ شام تک کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. لہذا جو نیک کام کرنے کا خیال آیا وہ کر گزرو, یا اپنے مرنے کے بعد کے لیے کوئی اگر کام کرنا ہے تو اس کو بھی شام تک مٹا لو. جیسے کوئی وصیت کرنی ہے, کسی کا حق اپنے ذمہ واجب ہے, فرض کرو, اور وصیت کرنی ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرا فلاں کا حق ہے وہ میرے طریقے سے ادا کر دیا جائے, یا اپنے ذمے میں نمازیں ہیں یا روزے ہیں تو ان کے لیے واجب ہے, جن کے ذمے نمازیں فرض ہیں قضا ہیں تو ان کے ذمے فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو ادا کریں, اور یہ اپنے پاس وصیت نامہ لکھ کر رکھیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے ترکے میں سے نماز کا اور روزے کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ ہر انسان کے ذمے فرض ہے. یا کسی کا قرضہ واجب ہے تو لکھ کے رکھے کہ اگر میں مر جاؤں ادائیگی سے پہلے تو میرے ترکے سے قرضہ ادا کیا جائے. اب یہ بات جو ہے صبح کے وقت میں خیال آیا کہ بھائی میرے ذمے یہ فرائض ہیں, تو اب اس کو شام تک بھی مت ٹالو. یہ سوچ کے تھوڑے شام کو لکھ دیں گے, کیوں کیا پتا کہ شام سے پہلے ہی موت آ جائے. ہم لوگوں کے اوپر تو اصل میں پڑے ہوئے ہیں غفلت کے پردے, لہذا حقیقت سامنے نہیں آتی. اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبروں کے اندر رکھ کر آتے ہیں, اس کے باوجود خیال آتا ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ ہوا واقعہ, اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا دھیان بھی نہیں آتا. الحمد للہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے, آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اچھا خاصا بھلا چنگا ہنستا بولتا دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو گیا, لیکن یہی سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا اور اپنے اوپر اس کا اپنے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی نگاہ عطا فرمائی ہے ان کا حال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت میں ہے کہ آپ بعض اوقات پیشاب کرنے کے لیے کہیں باہر تشریف لے جاتے, تو وہاں سے پیشاب کر کے فارغ ہوئے گھر میں آ رہے ہیں. ابھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ کی دیوار ہے اس دیوار پہ جا کے تیمم کر لیا. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تیمم آپ تو گھر جا رہے ہیں, گھر میں جا کے آرام سے وضو کر لیتے. فرمایا کیا پتا میں گھر تک پہنچ سکوں گا کہ نہیں, گھر تک پہنچ سکوں گا یا نہیں. اگر گھر تک نہ پہنچ سکا تو اس حالت میں موت آ جائے گی کہ وضو نہیں ہوگا, جبکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت وضو سے رہوں. اس لیے وضو کا پانی ملنے تک آپ نے تیمم فرما لیا. حالانکہ کوئی بیماری نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ بھائی ابھی کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی حادثہ پیش آنے کا اندیشہ ہے, لیکن فرمایا کہ کیا بھروسہ ہے کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا کہ نہیں, لہذا پہلے تیمم کر لیا. اولیاء اللہ صوفیاء کرام کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت انتظار میں بیٹھے ہیں, اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کب آ جائے پیغام. سبحان اللہ, ایک محدث ہیں بہت بڑے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمت اللہ علیہ, ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی بزرگوں سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی سب سے اچھا عمل کیا ہوتا ہے, تو مختلف بزرگوں سے معلوم کرو. اب ایسے پوچھوں کہ کیا عمل ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا بتائیں. تو ایک تدبیر اس کے دماغ میں آئی, اس نے کہا بزرگوں سے جا کے ہر ایک سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ابھی ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں یا آج شام تک آپ کا انتقال ہونے والا ہے, اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آج شام کو آپ کو موت آنے والی ہے تو آپ دن میں کیا کیا عمل کریں گے. یہ سوال کیا اس واسطے کہ یہ سوال ایسا تھا کہ بھائی جو جب آدمی کو پتا ہے کہ آج شام کو موت آنے والی ہے تو بس اس دن کی ایک ایک گھڑی کو بڑا جانچ تول کے اور اس طرح استعمال کرے گا کہ جو سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ ثواب والا کام ہے وہی کرے گا. تو یہ مختلف بزرگوں سے اس نے سوال کیا, مقصد یہ تھا کہ وہ جو بتائیں گے تو ان وہ مکھن ہوگا, وہ بالکل چھنی چھنائی چیز ہوگی
کہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا مقبول ہے ان کے نزدیک, اس کو اپناؤں گا. تو وہ پھر لوگوں سے پوچھتے گا, کسی نے کہا نماز پڑھوں گا, کسی نے کہا کروں گا, کسی نے کچھ کہا. تو جب عبد الرحمٰن ابن ابی نوح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے, ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے شام کو, تو آپ دن بھر میں کیا کریں گے؟ کہنے لگے, بھائی اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو جو کچھ کرتا ہوں وہی کروں گا.